Quasi stavo sentito, no? E te? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فرمایا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو ایمان والوں کو لڑائی کی ترغیب دیجیے. اسلام نے تمام شعبہ زندگی میں خوبصورت قواعد اور ضابطے مقرر فرمائے ہیں اور اسلام کی جنگ محض کسی قوم کے وسائل چھیننے یا ان کے علاقے پر قبضہ کرنے یا انہیں تباہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جنگ کے فوائد و نقصانات ارشاد فرما کر مومنین کو جنگ کی ترغیب دی جائے. یعنی اسلام نے جنگ کے تصور کو بدل دیا. دنیا بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ انسانی تاریخ جو ہے وہ صرف جنگوں کی تاریخ ہے. یعنی آپ انسانی تاریخ پہ نظر کریں تو سوائے جنگوں کے اس کا کوئی مرکزی بیان اس میں نہیں ملتا، جنگوں کی تاریخ ہے. لیکن اسلام نے جنگ کے تصور میں ایک خوبصورت تبدیلی پیدا کی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم کوئی طبقہ ایسا بگڑ جائے کہ وہ دوسروں کے ایمان کے لیے بھی خطرہ بن جائے، ان کے جان و مال کے لیے بھی خطرہ بن جائے، تو اس سے اس حد تک جنگ کی جائے کہ وہ اپنی اس برائی سے باز آ جائے. جب تک اس برائی سے باز نہیں آتا تب تک اس کے ساتھ جنگ ہوگی. لیکن اگر وہ یا تو ایمان قبول کر لے تو اس کا وہی درجہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کا ہے، وہی سٹیٹس سے مل جائے گا. ایمان قبول نہیں کرتا تو زیادتی کرنا اور ظلم کرنا چھوڑ دے تو پھر اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی. پھر اس کے بھی بہت سے ضابطے ہیں کہ جنگ میں ان لوگوں سے تعرض نہ کیا جائے جو تلوار نہیں اٹھاتے، جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے انہیں نہ چھیڑا جائے، خامخواہ عوام کو نہ مارا جائے، عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو نہ چھیڑا جائے، عبادت خانوں میں جو لوگ ہیں خواب و بتوں کی پوجا کر رہے ہیں لیکن انہیں چھیڑا نہیں جائے گا، اپنی جو عبادت میں مصروف ہیں اپنے عقیدے کے مطابق انہیں نہیں چھیڑا جائے گا، جنگ انہی لوگوں سے ہوگی جو میدان میں اتریں گے، اور جو دوسروں کے جان و مال اور دوسروں کے ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے۔ تو حضور کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے متبعین کو اس کے لیے ترغیب دیجئے کہ ظلم کو روکنا، زیادتی کو روکنا اللہ کے نزدیک کتنا پسندیدہ فعل ہے، اور اگر اس کام میں کوئی کام آ جاتا ہے تو اللہ کریم اسے شہادت عطا فرماتے ہیں جو عظیم تر درجہ ہے، اسی طرح زندہ رہتا ہے تو وہ غازی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو قتال کی ترغیب دیجئے، یعنی اس کے فوائد سے آگاہ کیجئے، اس کی ضرورت سے آگاہ فرمائیے، اور نہ کرنے کے نقصانات ارشاد فرمائیے۔ اس سے پہلے رکوع میں گزر چکا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنی جنگی قوت ہمیشہ بنا کر رکھنی چاہیے، اور ایسی جنگی صلاحیت ہونی چاہیے کہ کسی کو جرأت ہی نہ ہو زیادتی کرنے کی، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر پوری یقین و اعتماد کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ اور فرمایا ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اے مسلمانوں تمہارے میں سے اگر 20 بندے بھی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یہاں شرط لگائی صابرون، صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا یا رک لینا، تو جنگ میں بھی صبر یہ ہوگا کہ ثابت قدمی سے لڑیں اور زیادتی نہ کریں، جو اللہ نے حدود مقرر فرمائی ہیں ان کے اندر رہیں۔ تو ظاہر ہے جب صبر ہوگا تو معیت باری حاصل ہوگی، اللہ جل شانہ کا ساتھ نصیب ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ جیتے گا۔ تو اگر 20 مسلمان بھی ثابت قدم ہوں گے یغلبو مئتین، تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے۔ جنگ کے بارے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں ایک بڑی عجیب بات یہ بھی ملتی ہے کہ عموماً جو فوجیں لڑتی ہیں ان میں 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور جو بے جگری سے لڑتے ہیں، 90% وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر لڑتے رہتے ہیں، اگر وہ 10% اپنی جگہ چھوڑ جائیں تو 90% بھاگنے میں دیر ہی نہیں کرتے۔ اور یہ معیار بتایا گیا جنگوں کی تاریخ میں کہ اگر کسی فوج میں 20% ہو جائے ان کی تعداد جو خلوص سے اور پورے وسوخ سے اور جم کر لڑنے والے ہیں، تو اس فوج کو شکست نہیں دی جا سکتی، جبکہ وہی مورخین جو اس موضوع پہ بحث کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں واحد جرنیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جن کی جو فوج تھی اس میں 100% لوگ خلوص سے اور جم کر لڑنے والے تھے، یعنی یہ دنیا کی واحد فوج تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھی، اور جس کے جرنیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ ان کی فوج کا 100% ہر سپاہی پورے خلوص، پوری دیانت، پوری ثابت قدمی، پوری جرأت سے لڑنے والا تھا، ورنہ دنیا کی بڑی بڑی افواج میں 10% سے زیادہ لڑنے والوں کی تعداد نہیں ہوتی، دوسرے ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ان کے آسرے پر، اور 20% ہو جائے تو بہت اعلیٰ فوج ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 20 مسلمان ہوں گے جو صابرون اللہ کی اطاعت پر جم جائیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوں گے, تو ظاہر ہے جب اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوں گے تو جو قواعد و ضوابط اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان کی پوری پوری پاسداری بھی کریں گے, تو وہ 200 کافروں پر اپنے سے 10 گنا طاقت پر غالب آئیں گے. اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے, یغلبوا الفا من الذین کفروا, تو 1000 کافر پر غالب آ جائیں گے. یعنی مسلمان جب اللہ کی رضا کے لیے لڑیں گے, حق کی سر بلندی کے لیے لڑیں گے, ظلم کو مٹانے کے لیے لڑیں گے, زیادتی کو روکنے کے لیے مٹانے کے لیے لڑیں گے. یہی فرق ہے جنگ اور جہاد میں. جنگ ہوتی ہے دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے, اس کے وسائل تباہ کرنے کے لیے, اس کی افرادی قوت ختم کر دی جائے تاکہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے, ان کے گھر اجاڑ دیے جائے, شہر ویران کر دیے جائے تاکہ وہ کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہے. لیکن اسلام میں اس طرح کی جنگ کی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں جنگ کو جہاد کہا گیا. جہاد کا لفظی ترجمہ ہے بہتری کی کوشش, محنت. تو جہاد ہوتا ہے زیادتی اور ظلم سے روکنے کے لیے. تو چونکہ یہ اللہ کی خاطر ہے, اس میں کوئی کسی کو ذاتی لالچ نہیں ہے, اپنے غلبے کی کا شوق نہیں ہے, کسی ملک گیری کی حوث نہیں ہے, بلکہ میں ظلم کو روکنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو پھر جو لوگ ظلم کی حمایت میں تلوار اٹھائیں گے ان کے ساتھ جہاد ہوگا, جو تلوار نہیں اٹھائیں گے انہیں نہیں چھیڑا جائے گا. سو اگر تم میں سے 100 مومن بھی ایسے ہوں گے تو وہ 1000 کافر پر غالب آ جائیں گے. اس لیے کہ کافر جو ہیں, بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, یہ احمق قوم ہے, سمجھ نہیں رکھتے. اللہ کی کائنات میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا حماقت ہے. احمق ہیں یہ, بے وقوف ہیں. لا یفقہون, یہ سمجھ نہیں رکھتے, ان میں تفقہ نہیں ہے, ان میں شعور نہیں ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. قرآن کریم بتاتا ہے کہ شیطان بندے کی سمجھ الٹ دیتا ہے, وہ برائی اسے بھلی معلوم ہونے لگتی ہے اور غلطی پر فخر کرنے لگتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ظلم کر کے فخر کرتے ہیں, لوٹ کر فخر کرتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے لوٹ لیے, لوگوں کو قتل کر کے فخر کرتے ہیں میں نے اتنے بندے مار دیے. تو یہ وہی کافروں والی صفت ہے کہ لا یفقہون, ان میں تفقہ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, جانتے نہیں ہیں, تو جاہل ہیں. اور جاہل اور نہ جاننے بوجھنے والا بندہ کمزور ہوتا ہے, شکست کھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ قوت ایمانی ہمیشہ تو نہیں رہے گی. ظاہر ہے جو قوت عہد نبوی میں ہے وہ آپ کے بعد تو نہیں رہے گی, اور جو جو فاصلہ بڑھے گا تو وہ قوت کم ہوتی جائے گی. اب آج دیکھ لیں کہ ہم اسلام کے دعوے دار بھی ہیں, لیکن 1450 سال ہمارے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئے. اس لمبے فاصلے نے ہمارے ایمان و یقین کو کس قدر کمزور کر دیا ہے, کتنا متزلزل کر دیا ہے, ہمارا کردار کس قدر کمزور ہو گیا ہے. زمانہ حالات کو بدل دیتا ہے, مرور زمانہ بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے. عرب شاعر نے کہا تھا, کنا کزوج حمامت فی ایکت متمتعین بصحت و شبابی, हम तो कबूतरों के जोड़े की तरह मिसाली मोहब्बत से एक अच्छे घर में, अच्छे घोंसले में, अच्छी जगह में रहते थे और खुश थे। दखल ज़मानो बिना वफर्रक बैनाना इन ज़माना मुफर्रिकुल अख़बाबी, हमारे ज़मान ज़माना दर आया और उसने हमें जुदा कर दिया। तो कहते हैं यकीनन ज़माना दोस्तों को दोस्तों से जुदा कर देता। तो हमारा भी आज का अलमिया यही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात सतूदा सिफात और आपकी बरकात से बहुत दूर हो गए। 1450 साल दरमियान में आ गए, 1430-31 साल दरमियान में आ गए। इस सदियों के फासले ने हमारे रिश्ते कमज़ोर कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कलमा नसीब है, हमारा अल्लाह की तौहीद, हुजूर की रिसालत, कुरान की सदाकत, ज़रूरियात दीन पर ईमान है, लेकिन वो ईमान इतना कमज़ोर है कि हमें नाफरमानी से रोक नहीं सकता। ईमान का मतलब तो ये है कि उसके मुताबिक अमल किया जाए, लेकिन जो हम कहते हैं कि हमारा ये अकीदा है, हम मुसलमान हैं, हमारा किरदार उसके बिल्कुल मुखालिफ है। ये फासला मरूरे ज़माना ने, सदियों की इस गुजरगाह ने हमारे दरमियान फुरकत डाल दी। आज भी अगर कोई हलाल खाए, सच बोले, इबादत करे और अल्लाह का जिक्र करे और खुद को हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब से मुशर्रफ करने की कोशिश करे, ये फासले मिटाने की कोशिश करे, तो आज भी वही हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आज भी रिसालत मोहम्मद रसूलल्लाह की है, नबुवत आज भी आप ही की है। कोई आज भी जो कलमा हम पढ़ते हैं वो यही है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी जो कलमा हम पढ़ते हैं उसमें ये लफ्ज तो नहीं आता कि हुजूर अकरम सल्लम अल्लाह के रसूल थे, ये तो कोई नहीं कहता। आज भी हम यही कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जब आप आज भी अल्लाह के रसूल हैं तो वो सारी बरकत जो अहदे नबवी में थी वो आज भी उस तरफ मौजूद है, कमी है तो हमारी तरफ से। जो बरकात उस वक्त थी और उस जमाने के लोगों ने हासिल की उनमें कमी नहीं है, आज भी वही बरकात है, आज भी वही ताईद बारी है, आज भी आप सल्लम रहमतल आलमीन है, जहाँ सब जहानों के लिए अल्लाह की रहमत है। वजूद मसूद नबी करीम सल्लम आज भी रहमत का बहर जखार है, ना पैदा किनार समुंदर है। हम महरूम हो गए, हम उस समुंदर से बहुत दूर चले गए। अगर एक दिन को एक कदम शुमार करें तो 1431 साल के दिनों का शुमार करें तो हम इतना फासला दूर चले गए। अब अगर हम वापसी का सफर शुरू करें और अपने ईमान में वो कुव्वत पैदा करें और वो हक़े अतात अदा करें जो अहदे नबवी में आपके खुद्दाम किया करते थे, तो आज भी ज़माना पलट सकता है, आज भी वो वक़्त आ सकता है। तो मरूरे ज़माना का मुकाबला सबसे सख्त मुकाबला है इंसानी ज़िंदगी में, कि वक़्त बदल जाए, हालात बदल जाए, शबो रोज बदल जाए, वसाइल बदल जाए, ज़राए बदल जाए, लेकिन इंसान का किरदार न बदले, ये तौफीक-ए इलाही है, ये तौफीक-ए बारी ताला है। वो किसी को ये हिम्मत दे कि वो खुद को फिर उन लोगों के इत्तेबा और अतात में मुद्गम कर दे और मुसलमानों के। कुरान करीम ने तीन तबके शुमार किए हैं, तीन तरह के लोग मुसलमान हैं جو قرآن نے شمار کیے ہیں. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ. یہ مسلمانوں کے تین طبقے, تین درجے ہیں. سبقت لے جانے والے مہاجرین, جو مکہ مکرمہ میں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر ایمان کی خال تر ہجرت فرمائی. والانصار, دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے ان کی مدد کی, نصرت کی, ان کو سینے سے لگایا اور مدینہ منورہ میں انہیں جگہ دی. دو طبقے ہیں, مہاجر اور انصار. تیسرا طبقہ عہد نبوی سے لے کر قیامت تک, وہ والذین اتبعوہم, جو ان کے نقوش کفے پا پہ چلا, جس نے ان کی پیروی کی, جس نے عقیدہ ان جیسا رکھا, جس نے عمل ان جیسا کیا. چوتھا کوئی طبقہ مسلمانوں کا نہیں ہے. قیامت تک تین طبقے ہیں, ایک طبقہ مہاجرین کا ہے, دوسرا طبقہ انصار کا ہے, اور تیسرا تب سے لے کر قیامت تک جہاں بھی اور جس کسی نے بھی خلوص دل سے ان کی پیروی کر لی, وہ انہی رحمتوں کو پا لے گا, انہی برکات کو پا لے گا, اسے تائید باری کو پا لے گا. تو فرمایا مرور زمانہ سے کمزوری آئے گی, الان خفف اللہ عنکم, تو اللہ نے بھی آپ پر بوجھ کم کر دیا مسلمانوں. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا, اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری آئے گی. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ, اگر تم میں مِئَةٌ, ایک سو صابر لوگ ہوئے, تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے. یعنی کم از کم شروع ہوا کہ ایک سو ہوں گے تو ایک ہزار پر غالب آئیں گے, لیکن کمزوری بھی آتی گئی تو کم تر درجہ یہ ہے کہ سو مسلمان ہوں گے تو دو سو کافروں پر غالب آ جائیں گے, رہیں گے غالب ہی. اب اگر اس سے بھی گئے اور کافروں کے غلام بن گئے, تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم میں مسلمانی ہے بھی کہ نہیں. جس حال سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے بھی غیر ملکی طاقتیں کریں, ہماری پالیسیاں بھی غیر ملکی طاقتیں بنائیں, ہمارا نظام عدالتی ہو یا معاشی ہو یا سیاسی ہو بھی غیر ملکی قوتیں بنائیں, اور ہم اس کے پیچھے چلتے رہیں, اسے فالو کرتے رہیں, اس کا اتباع کرتے رہیں, تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں. پھر ہمیں اپنے بارے سوچنا پڑے گا, کیونکہ مسلمان کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ مہاجر و انصار کا پیروکار ہوگا. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, یہ دو گروہ سبقت لے جانے والے اور پہلے پہلے ہیں, مہاجرین کا اور انصار کا. اب ان کے بعد قیامت تک, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ, جو ان کی پیروی کرے گا اللہ اس پر راضی ہوگا اور اس کی اتنی مدد فرمائے گا کہ وہ بھی اللہ پر راضی ہوں گے, خوش ہوں گے کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, آج آپ کو آپ کے ارد گرد, آپ کے گھر میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے ماحول میں, آپ کی قوم میں اکثریت اللہ سے ناراض نظر آئے. آپ اگر ٹھنڈے دل سے لوگوں کی باتیں سنیں اور غور کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ اکثریت اللہ سے ناراض ہے. انہیں شکوہ ہے اللہ پر, میرا یہ کام بگڑ گیا, میرا وہ بگڑ گیا, میں مجھے وہ تکلیف ہو گئی, مجھے وہ. تو یہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ بھی بندے پر راضی ہو اور بندہ بھی اللہ پر راضی ہو, اسے اتنا انعام و اکرام ملے, اتنا اس پر اللہ کا کرم ہو کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو. تو ہم اگر اللہ سے خفا بیٹھے ہیں, تو سوچنا ہمیں یہ ہوگا کہ کیا ہم مسلمان ہیں. اس کے دو معیار ہیں, ایک معیار ہے بنیادی معیار ہے عقیدہ. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا میرا عقیدہ وہی ہے جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا, یا اس میں کوئی فرق آ گیا. اگر عقیدے میں ہی فرق آ گیا تو عمل کا اعتبار ہی ختم ہو گیا. پھر عمل جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو عمل کی حیثیت ہی ختم ہو گئی. عقیدے کے بعد عمل کی باری آتی ہے. پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ میرا جو عقیدہ ہے, میرا عقیدہ ہے کہ اللہ میرا پیدا کرنے والا بھی ہے, خالق بھی ہے, اللہ میرا رازق بھی ہے, اللہ مجھے نفع بھی پہنچانے والا ہے, اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی وہی ذات ہے جو کر سکتی ہے, دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. نافع بھی ہے, دار بھی ہے, رازق بھی ہے, مالک بھی ہے, خالق بھی ہے, ارحم الراحمین بھی ہے, کریم بھی ہے. لیکن اگر ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کے حکم کے خلاف دوسروں کا حکم مانتے ہیں اس امید پر کہ مجھے یہاں سے نفع ہوگا, تو پھر عمل میں تو اور عقیدے میں تو تضاد آ گئی, پھر تو بات بگڑ گئی. کیونکہ نتیجہ تو عمل پر نکلے گا, کہنے پر نہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں, یہ کہنے کی بات ہے. ہمارے عمل نے ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں. اب کہنے کو ایک بندہ کہتا رہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا, میں نے کھانا کھا لیا, لیکن یہ کہنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. عملاً جب کھانا کھائے گا تو بھوک مٹے گی, نتیجہ عمل پہ مرتب ہوتا ہے. اور کہنے کو ہم کہتے رہے ہم مسلمان ہیں لیکن ہم غلامی کافروں کی قبول کر لیں, ان جیسا حلیہ بنا لیں, ان جیسا پالیسیاں بنا لیں, ان جیسی تہذیب اختیار کر لیں, ان جیسا ماحول بنا لیں, ان جیسی معاشرت اور معیشت اختیار کر لیں, تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی؟ اور اس کا نتیجہ پھر سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہم اسی ذلت میں گرفتار ہیں آج کل. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ, تمہارا 1000 آدمی اللہ کی تائید اور نصرت سے 2000 پہ غالب ہوگا, اس لیے کہ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو اللہ کی ذاتی معیت, اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو وہ مغلوب نہیں ہو سکتا. لیکن یہ معیت اللہ کی طرف سے تو ذاتی ہے, بندے کی طرف سے اس کی صفت کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پہ جم جائے گا, نافرمانی نہیں کرے گا, تو پھر اللہ اس کے ذاتی طور پر اللہ اس کے ساتھ ہے اور وہ مغلوب نہیں ہو سکتا, وہ غالب رہے گا, اس پر اللہ کا رحم رہے گا, اللہ کا کرم رہے گا اور بے شمار نعمتیں اسے نصیب ہوگی. سب سے پہلا مارکہ اسلام کی تاریخ میں حق و باطل کا پہلا مارکہ مارکہ بدر ہے. مارکہ بدر میں آپ سب جانتے بھی ہیں, بے شمار دفعہ یہاں بیان بھی ہو چکا, قرآن کریم میں اس کا ذکر خیر بھی گزر چکا. تو 70 کافر چوٹی کے قتل ہوئے بدر میں, اور 70 ہی گرفتار ہوئے. یعنی مشرکین مکہ کی ساری قیادت آدھی تو قتل ہو گئی, آدھی جنگی قیدی بن گئی. جب قیدیوں کا معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ عرض کیا کہ ان 70 کو قتل کر دیا جائے, اور جو ان کا قریبی رشتہ دار مسلمانوں میں ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے, باقی صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر یا رسول اللہ نے چھوڑ دیا جائے تو مسلمانوں کی کچھ مالی مدد بھی ہو جائے گی, ریاست کا حال بھی سنبھل جائے گا, معاشی فراقی آ جائے گی, और अगर ये बदहदी करेंगे फिर जाकर ये धोखा देंगे या लड़ने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने पहले लड़ के देख लिया, फिर भी इनसे लड़ के देख लेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मशवरे को पसंद फरमाया और फैसला ये हुआ कि इनको फिदिया लेकर आजाद कर दिया जाए। फिदिया मुकर्रर हो गया, वो अपना अपना फिदिया उसकी रकम अदा करते और छोड़ दिए जाते। कुछ लोग रह गए जिनके पास देने के लिए रकम नहीं थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि तुम मदीने मुनव्वरा के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो, यही तुम्हारा फिदिया है। उस जमाने में अहले मक्का में लिखने पढ़ने वाले लोग थे, लेकिन मदीने मुनव्वरा में लिखना पढ़ना बहुत कम लोगों को आता था। तो आपने फरमाया कि मदीने मुनव्वरा के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो। यहां एक सबक और भी है, मुशरकीन मक्का ने क्या मदीना मुनव्वरा के बच्चों को दीनी तालीम देनी थी? हरगिज नहीं, वो तो दीन से, दीन पे यकीन ही नहीं रखते थे और दीन से खुद वाकिफ नहीं थे, दुनियावी तालीम देनी थी। इसका मतलब है कि दुनियावी तालीम भी उतनी ही अहम है जितनी दीनी तालीम है। नबी करीम सल्लम का इरशाद है, अल इल्मो इल्मान, अल इल्म द नॉलेज, सारा इल्म जो है उसके दो हिस्से हैं, इल्मान दो हिस्से हैं उसके, इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान। अदियान का इल्म अकायद अखलाकियात ईमानियात, जिसे अंग्रेजी में नॉर्मेटिव साइंसेस कहते हैं, और आधा इल्म ये है यानी इल्म दीन, और आधा इल्म है इल्मुल अब्दान, फिजिकल साइंसेस, मादी उलूम, यानी उर्दू में मादी उलूम कहते हैं, अंग्रेजी में फिजिकल साइंसेस कहते हैं। तो ये दोनों मिल जाएं तो अल इल्म पूरा इल्म बनता है। इंसान अकायद से भी वाकफ हो, इस्लामी अहकाम से भी वाकफ हो, कुरान और हदीस को भी समझे, उस पर अमल भी करे, और दुनिया के उमूर से भी वाकिफ हो, लिखना पढ़ना जानता हो, काम करना जानता हो, गाड़ी चलाना जानता हो, जहाज उड़ाना जानता हो, सियासत करना जानता हो, फैसले करना जानता हो, मईशत जानता हो, माशरत जानता हो, तो ये दोनों शोबे जरूरी हैं। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारा निजाम तालीम ऐसा है कि ज़ाहरी उलूम की तरफ जाओ तो वहां दीन नहीं मिलता, और दीनी मदारिस में जाए तो वहां दुनियावी उलूम नहीं मिलते। अगरचे अब कुछ न कुछ उलमा को अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्याल आ गया और अब ऐसे दीनी मदारिस हैं जहां दुनियावी उलूम भी पढ़ाए जाते हैं, और ये बहुत जरूरी है। तो ये फैसला जो था ये दुनियावी एतबार से मुसलमानों की बेहतरी के लिए था। तो इरशाद हुआ, मा कान लिनबी नहीं यकून लहू असरा हत्ता युस्किन फिल अर्द। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को ये जेब नहीं देता कि काफर जब उसके हाथ काफरों के कियादत कैद हो जाए तो उन्हें फिर छोड़ा जाए या फिदिया लेकर रहा किया जाए। उनका इलाज है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए, उनका खून बहाया जाए। कुरान करीम ने यह भी बड़ा खूबसूरत फलसफा दिया है और अकवाम आलम ने भी इसको समझा है कि जितनी बातें किसी कौम की सरबुलंदी या उसकी कुव्वत या उसकी ताकत की होती हैं, तो दरअसल कमाल क़यादत का होता है। लोगों में काम करने की कुव्वत होती है, इस्तेदाद-ए-कार होती है, लेकिन कोई बंदा चाहिए, कोई कायद चाहिए, कोई लीडर चाहिए, कोई सरबराह चाहिए, कोई क़यादत चाहिए जो उनकी उन औसाफ को इस्तेमाल करने का सलीका जानता हो, जो उनके आगे लगकर उन्हें किसी तरफ ले जाए। एक अंग्रेजी का मुहावरा है, شمالی انگلستان میں جب بغاوت ہوئی اور باغیوں نے، غلاموں نے اور کمزور لوگوں نے، کسانوں نے بہت سا علاقہ چھین لیا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے ریاستیں تھیں، ایک ایک دو دو گاؤں کی حکومتیں تھیں، تو انہوں نے بہت سی حکومتیں شمالی برطانیہ میں چھین لیں، بلکہ جنوبی برطانیہ اور لندن پر، انگلینڈ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، تو انگلینڈ کے حکمران نے ایک شمالی حکمران سے کہا کہ ان کا جو لیڈر ہے اگر اسے دھوکے سے پکڑ لیں، ہمارے حوالے کر دیں، تو اس نے کہا یہ ایک بندے کے پکڑنے سے کیا ہوگا، اسے تو میں میرے بیٹے کے پر وہ اعتبار کرتا ہے، تو اسے تو ہم بلائیں گے، وہ ہمارے ہاں آ جائے گا، ہم دھوکے سے گرفتار کر لیں گے، آپ کو دے دیں گے، لیکن ایک بندے سے کیا ہوگا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ تو اس نے بڑا ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ ڈسٹرائے دا شیپرڈز اینڈ لیو اینڈ شیپس ول لی اوے، کہ چرواہے کو تباہ کر دو، بھیڑیں بھاگ جائیں گی۔ اس نے کہا اس ایک بندے کو قتل کر دو، سارا لشکر منتشر ہو جائے گا، اور وہی ہوا، انہوں نے دھوکہ دے کے اسے گرفتار کر لیا، شاہ انگلستان کے سپورٹ کیا، اس نے قتل کر دیا، اور وہ پوری موومنٹ وہاں ختم ہو۔ تو وہی قاعدہ یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ نبی کی شان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ قیدی جو قیادت کرنے والے، لیڈر جو قیدی بن گئے تھے مکہ والوں کے، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا۔ اس میں دنیا بھی فائدہ تو ہے، جس طرف آپ لوگوں کی، صحابہ کرام کی نگاہ گئی، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، لیکن اللہ تو دائمی بھلائی چاہتے ہیں، جس میں اخروی بھلائی، دنیاوی بھلائی بھی ہو اور اخروی بھلائی بھی ہو۔ اور اگر یہ 70 قیدی بھی قتل ہو جاتے، تو پھر دوبارہ جا کر اہل مکہ کو اکسانے والا اور احد میں لانے والا اور خندق میں لانے والا کوئی نہ رہتا، یہ مصیبتیں نہ آتی اور یہ قصہ یہی ختم ہو جاتا۔ اللہ غالب ہیں، حکمت والے۔ اللہ کریم نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے اور اپنی حکمت سے بنایا ہے، اور اس میں نتائج اسباب سے پیدا ہوتے ہیں، اسباب میں بھی نتائج وہ خود پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں اسباب و وسائل اختیار کیے جائیں، ان پر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اگر یہ 70 سردار جو قید ہوئے تھے قتل ہو جاتے، تو واپس جا کر قوم کو اکسانے والا، جمع کرنے والا، اہتمام کرنے والا کوئی نہ رہتا، پھر نہ یہ احد میں حملہ آور ہوتے، نہ خندق میں آتے، تو بغیر ان جنگوں کے مکہ مکرمہ شاید فتح ہو جاتا اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ لیکن جب مسلمانوں نے انہیں چھوڑ دیا، تو انہوں نے واپس جا کر پھر جنگی تیاریاں کرنی شروع کر دیں، اور وہ تکلیف بنی۔ تو اللہ غالب ہیں، لیکن جو عمل آدمی کرتا ہے نتائج اس پر مرتب فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کیونکہ غنیمت حلال کر دی گئی تھی، اور جو یہ فدیے لیے گئے یہ بھی غنیمت کا حصہ تھے، تو فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیہ اخذتم عذاب عظیم۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ نے یہ فیصلہ نہ دے دیا ہوتا کہ غنیمت حلال ہے، تو فدیہ لینے پر تمہیں اللہ کی طرف سے سزا دی جاتی، لیکن کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ پہلی دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر غنیمت حلال ہوئی، اس سے پہلے جتنے انبیاء نے جہاد کی اس میں جو مال غنیمت آتا تھا وہ میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر خاکستر کر دیتی۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ مال میدان میں رکھا جاتا اور آگ نہ آتی، تو پھر اسے چھوتا کوئی نہیں تھا کہ یہ منحوس ہے اور یہ اتنا بے برکت ہے کہ اسے آگ نے بھی آ کر نہیں جلایا، تو وہ وہاں پڑا پڑا راکھ ہو جاتا تھا، پھر اسے کوئی نہیں چھوتا تھا۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت محمدیہ پر اللہ کریم نے غنیمت حلال فرمائی۔ تو ارشاد ہو رہا ہے یہ تو فیصلہ پہلے ہو چکا، لولا کتاب من اللہ سبق، اگر پہلے فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ ہو چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو یہ جو فدیہ لے کر آپ نے بندے چھوڑے ہیں اے مسلمانوں، اس میں آپ پر اللہ سختی فرماتے، عذاب نازل فرماتے، سزا دیتے بڑی سزا واقعہ ہوتی، لیکن اب کیونکہ غنیمت حلال ہو چکی ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے حلال فرما دیا، سو جو غنیمت نصیب ہوئی ہے حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، آپ کھائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن یاد رکھو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کی شان تو ہمیشہ بخشنا اور رحم کرنا ہے، لیکن بندے کو بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرے اور اطاعت اختیار کرے کہ رحمت اور اس کی بخشش کو پا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ کی سنتیں رہتی ہیں، ادا فرمائیں۔